في واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، اما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر انا شانئك هو الابتر. آج اس تقریر سے پہلے دعاؤں کا سلسلہ دعائے مجیر سے شروع ہوا. دو دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ تین تاریخیں، جو فل مون کی تاریخ 14ویں رات، اس سے ایک رات پہلے، اس کے ایک رات بعد، یعنی آج کی رات، ان تین راتوں میں دعائے مجیر پڑھنے کی بڑی تاکید اور بڑی فضیلت ہے. اور یہ دعائے مجیر جو آپ نے سنی، ہارڈلی 9 منٹ اس کو لگے تھے، وہ بہت لمبی دعا بھی نہیں ہے کہ جو پہلے دن لوگ گھبرا رہے تھے یا اس کو ایوائڈ کر رہے تھے. دعائے مجیر کے اندر 10 منٹ کی یہ دعا ہے، لیکن پوری دعا جو ہے اس کا خلاصہ، اس کی سمری یا اس کا تھیم، وہ ایک ہی لفظ ہے: اجرنا من النار یا مجیر. اے لوگوں کو پناہ دینے والے، لوگوں کو بچانے والے، یعنی اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لے یا محفوظ کر دے. اچھا، یہ وہی میسج ہے جو پہلی رمضان سے شروع ہوا. یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم کی دعا کا خلاصہ بھی یہی: فیاض المن ولا یمن علیک من علیہ بفقا کے رقمتی من النار. دعا بھی یہی ہے کہ اے خدا جہنم سے مجھے آزاد کر دے. یہ پہلی رمضان سے اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا ریکمنڈیشن ہے. یعنی تقریباً 30 دن میں 150 times یہ دعا پڑھی جاتی ہے. بہت ہی شارٹ دعا. میسج ہے: فیاض المن ولا یمن من علیک بفقا کے رقبتی من النار. اب یہ 13, 14, اور 15 ماہ مبارک رمضان آدھا ہو گیا. مومنین کرام دنیا بھر میں خوش ہوتے ہیں، امام معصوم غمگین ہوتے ہیں. یہ رمضان کی جو ہسٹری ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک کے رمضان آنے سے پہلے لوگ گھبراتے ہیں 30 دن روزہ رکھنا، کہ پتہ نہیں کیسے یہ مہینہ گزرے گا. آہستہ آہستہ لوگ خوش ہوتے ہیں، مولانا 10 دن ہو گئے، خالی 20 دن بچے، اب تو 15 دن ہو گئے. اب یہاں سے تو نگیٹو کاؤنٹنگ شروع ہوگی، اب کم ہوگا، 14, 13, 12. امام رمضان کے آنے سے پہلے انتہائی خوش ہوتے ہیں، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا، رجب سے ہی پریپریشن شروع ہو جاتی ہے، رجب و شعبان، امام کے گھر میں رمضان کی پریپریشن. اور پھر جیسے جیسے رمضان کی ڈیٹ گزرتی ہیں، امام غمگین ہونے لگتے ہیں، بس اب 14 ڈیز رہ گئے، اب 12 رہ گئے، اب 8 رہ گئے، اب 6 رہ گئے. جو آخری رمضان آتی ہے، ایک دعا ہے، دعائے الوداع رمضان، جس میں امام اس طرح سے رمضان کو خدا حافظ کہتے ہیں جیسے کسی آدمی کو خدا حافظ کہا جاتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا جس سے آپ کو محبت، اور پتہ چلا کہ اب وہ جا رہا ہے، تو آپ کتنے غمگین ہوں گے اس کو رخصت کرتے وقت. یہ الوداع رمضان کی دعا جو آخری دن پڑھی جاتی ہے، شاید یہاں بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ ہمارا اور امام جو ہے رمضان کے اعتبار سے، ہم دونوں کے ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر میں یہ زمین و آسمان کا فرق، کیونکہ ہم رمضان کی، ماہ مبارک رمضان کی معرفت نہیں رکھتے. ہمیں پتا نہیں کہ یہ کتنی فضیلتیں لے کے آیا. حجت الاسلام مولانا شیخ مقبول احمد صاحب قبلہ، ماہ مبارک رمضان کے پہلے جمعے سے ہر خطبہ جمعہ رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، آپ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ماہ مبارک چونکہ کل سے ایک طرح سے نگیٹو گنتی شروع ہوگی، 14, 13, 12, 10, 9 کم ہونے والا، تو پھر یہ یاد دلانا ہے مومن کو کہ اگر رمضان ختم ہو گیا اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر سکے، تو گویا ہم نے پورا رمضان لوز کر دیا. ٹھیک ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے ثواب حاصل کیا ہے، ہمیں روزہ چھوڑنے کے گناہ سے بچ گئے، لیکن جو رمضان کا اصل بینیفٹ وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دو. تو شارٹ دعا تھی، بے فقا کے رقبتی من النار، روزانہ 5 مرتبہ ریپیٹ کی جا رہی. اب چونکہ رمضان آدھا ہو گیا ہے یہاں سے کم ہونا شروع ہوگا دعائے مجیر کی صورت میں. یہ دس منٹ کی دعا میں آپ کو ایک ہی چیز ریپیٹ کی گئی, ایک ہی چیز, ایک ہی چیز, ایک ہی چیز, اجرنا من النار یا مجیر, اجرنا من النار یا مجیر. اور یہی چیز جب رمضان کے آخری 10 دن آئیں گے تو بالکل سمجھیے اینڈ ہے, تو دعائے جوشن کبیر کے اندر آپ کو 100 times ریپیٹ کرائی جائے گی. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. وہ جو دعائے جوشن کبیر میں آپ کہتے ہیں خلصنا من النار یا رب, وہ یہی دعائے مجیر, اجرنا من النار یا رب, وہ وہی بے فقا کے رقبتی من النار ہے. تو شروع رمضان میں شارٹ دعا, آج بالکل سمجھیے ہاف پہ ہوا ہے رمضان کا, تو اب اجرنا من النار یا مجیر کو آپ نے 10 منٹ تک ریپیٹ کیا, کیونکہ ایسا لگا کہ ٹوائلٹن میں مومنین نے کافی عرصے کے بعد یہ دعا پڑھی, تو اس لیے جو دعا کا طریقہ ہے وہ بھی ابھی لوگوں کو صحیح نہیں معلوم تھا. دعا کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے جوشن کبیر میں آپ 100 times پڑھتے ہیں لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب, دعائے مجیر جب دعا کا ریسائٹر اجرنا من النار یا مجیر کہتا ہے تو اس پورا مجمع اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا. تو 10 times 15 times 20 25 جتنی مرتبہ بھی ہیں آپ نے اس کو ریپیٹ کیا, اور پھر جب لاسٹ 10 days آ گئے دعائے جوشن کبیر 100 times آپ نے ریپیٹ کیا خلصنا من النار یا رب. کہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے بڑا بینیفٹ مومن کو یہ ملنا چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو پھر ایک بار یہ جملہ ریپیٹ کر دوں کہ اسٹارٹنگ میں بہت شارٹ میں یہ دعا منگوائی گئی, ہاف وے میں رمضان پہنچا اجرنا من النار کو 20 دفعہ 25 دفعہ ریپیٹ کروایا گیا, لاسٹ 10 days آئے 100 مرتبہ اس کو ریپیٹ کروایا گیا خلصنا من النار یا رب. تینوں کا ایک مطلب, فقا کے رقبتی من النار, اجرنا من النار یا مجیر, خلصنا من النار یا رب. جو دعائے جوشن کبیر میں تو مجھے اندازہ ہے, میں نے اٹینڈ نہیں کی اب تک ٹوائلٹن میں, لیکن اندازہ ہے کہ اس میں پبلک واقعاً دعا پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کرے گی. لیکن آخر میں وہی بات ہے نا کہ ہر نماز کے بعد یہ جہنم کی آگ سے آزادی, دعائے مجیر کی صورت میں 13, 14, 15 تینوں راتوں 25 مرتبہ اجرنا من النار یا مجیر کا ریپیٹیشن, دعائے جوشن کبیر زیادہ ثواب تو یہ ہے کہ آدمی تینوں رات پڑھے, 19, 21 اور 23 تینوں راتوں کو پڑھے. ٹھیک ہے, وہ یہ تو مشکل ہے کہ یہاں مسجد میں پڑھا جائے, لیکن 23 کو یہاں ہو تو 19, 21 کو خود پڑھ لیجئے اپنے گھر میں. اس میں اس چیز کی ریپیٹیشن صرف اس لیے کہ آپ کو بار بار یاد دلایا جا رہا کہ الحمدللہ ایک طرف تم اس پہ شکر ادا کر رہے ہوگے کہ روزے ہو رہے ہیں, خیریت سے ہو رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں, تم اس کا گناہ نہیں لے رہے, تو دوسری جانب یہ بھی سوچو کہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد بھی کروانا, یہ تمہارا ٹارگٹ ہے اس مہینے میں. جیسے کسی کو اسائنمنٹ یا اسائنمنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ کام تمہیں کر کے دینا, ماہ مبارک رمضان میں جو اصل ہمیں اسائنمنٹ اللہ کی طرف سے ملا, جو اصل ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ عید کا دن جب آئے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں. اس کے لیے اب یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے اختیار کیے گئے. شروع میں دوا کا ہلکا سا ڈوز دیا گیا, اب اس وقت ہم بیچ میں آ گئے ہیں تو یہ ڈوز بڑھا دیا گیا, آخر میں آئیں گے تو یہ ڈوز فل ہو جائے گا. لیکن 13, 14 اور 15 کو جب یہ اجرنا من النار یا مجیر گویا ڈاکٹر نے دوا کا ڈوز بڑھا دیا, اب زیادہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کی ریکویسٹ کرو, اللہ سے ریکویسٹ کرو کہ اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کرے. تو یہاں پہ اللہ نے جہنم سے ہماری فریڈم کے لیے یا جہنم سے ہمیں فری کرنے کے لیے دعا کے ساتھ, دعا تو شروع ہو گئی نا, دعائیں مجھے بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی, یہ دعا تو شروع ہو گئی, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال ایک بار ہوئی اگلے سال تینوں مرتبہ ہوگی. لیکن اس دعا کے ساتھ انہی ڈیٹس میں, کیونکہ آدھا رمضان ہو رہا اب بہت کم دن رہ گئے, انہی ڈیٹس میں ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کا بہترین انتظام بھی کیا, اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا ہے کہ جو ہر گناہگار کو جہنم سے آزاد کرائے گا. یاد رکھیے حسن مشتبہ کا ٹائٹل یہ ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, آج وہ اس دنیا میں آیا ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اب مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, ہر آدمی جانتا کہ جو لوگ بزرگ ہیں وہ نہ گھبرائیں کہ حسن ہمارے سردار نہیں, اس کمیونٹی کے سینئر سے بھی سردار ہیں حسن. لیکن اسی طرح جیسے رسول اللہ نے اس عورت سے کہا تھا, بہت ہی مشہور اسٹوری ہے نا کہ ایک بوڑھی عورت رسول کے پاس آئی, یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں دے جگہ دے. رسول نے اس کو دیکھا, بہت ایجنٹ عورت, جھوٹ نہیں بولا رسول نے, لیکن بہرحال ہلکا سا وہ مذاق کیا. وہ جو شریعت میں مزاح المؤمنین عبادہ, سبھی مومنین کے آپس کے جوک بھی عبادت ہوتے ہیں. کہا لیکن جنت میں تو کوئی بڑھیا جائے گی نہیں, اب وہ ہے بہت ضعیف, ٹورٹن میں ہوگی تو ہوتی تو سینئر گروپ کے اندر ہوتی اور شاید سینئر موسٹ ہوتی. رسول نے کہا کہ جی وہ تو جنت میں جائے گی, بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی نہیں. اب وہ بیٹھ کے رونے لگی. اگر کہ وہاں کے روایت میں تو ذرا سا اور بھی ایڈیشن ہے کہ وہ روتے روتے باہر جا کے بیٹھ گئی رسول اللہ کے گھر کے. کون سا بہت بڑا گھر تھا مدینے میں, آپ نے حجرا دیکھا ہے کتنا چھوٹا سا, باہر جا کے بیٹھ گئی. ادھر بلال حبشی آ رہے تھے, بہت کلوز ہے رسول اللہ, دیکھا کہ ایک عورت رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ کے رو رہی. تو لوگ روتے ہوئے یہاں آتے ہیں, رسول خدا سے بات کر کے ہنستے ہوئے جاتے ہیں, اور یہ رو رہی ہے یہاں بیٹھ. کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں رسول کے پاس گئی تھی کہ مجھے جنت کے بارے میں آپ پرومس کریں یا کمٹمنٹ کریں یا بشارت دیں. انہوں نے کہا بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی. بلال حبشی نے کہا یہ کیا, میں جاتا ہوں تمہاری سفارش کرتا ہوں. اس کو لے کے رسول کے پاس گئے, یا رسول اللہ تو آپ اس کے لیے سفارش کریں نا, آپ نے اس سے کیا کہہ دیا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ پیغمبر نے کہا اور کال آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. او ہو, اب تو بلال گئے تھے ان کے لیے بخشش کی دعا کرانے, خود اپنا پرابلم آ گیا, وہ بیٹھ کے رونے لگا. تو رسول نے مسکرا کے کہا میں تم لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جتنی بوڑھی عورتیں پروردگار سب کو جوان کرے گا اور پھر جنت میں داخل کرے گا, جتنے کالے رنگ کے لوگ ہیں ان کو پروردگار نورانی کرے گا اور پھر جنت میں داخل کرے گا, جیسے غلام حبشی جون کے لیے عاشور کے دن امام مظلوم نے دعا کی تھی. بیض وجہہ, اے خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دے. تو اب جتنے بھی صاحب ایمان ڈیزرو کریں گے جنت کو, سب ڈیزرو کرتے ہیں. بوڑھے ہیں تو جوان ہو کے جائیں گے, بدصورت ہیں تو خوبصورت ہو کے جائیں گے, ہینڈی کیپ ہیں تو صحت مند اور ہیلدی ہو کے جائیں گے. یا ایک جملہ میں ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کے کہہ دوں جو آئندہ تقریروں کا ٹاپک, اور یہ جو بات ابھی آپ نے سنی ہے نا کہ جنت میں ہر آدمی اس طرح جائے گا کہ ہر قسم کی جو اس کی خرابیاں ہیں وہ اللہ دور کر دے گا. فزیکل اگر کوئی خرابی ہے وہ بھی دور ہوگی, مینٹل خرابی ہے وہ بھی دور ہوگی, ہر پرفیکٹ بن کے جنت میں جائے گا اسمال اسکیل پر. یہی چیز اس دنیا میں ہونے والی ہے جب زمانے کے امام آئے. رجعت کے زمانے کے بینیفٹس اور برکتیں یہی ہیں. اس وقت بھی ہر بوڑھے کو اس دنیا میں جوان کیا جائے گا, ہر بدصورت کو اس دنیا میں خوبصورت کیا جائے گا, ہر مریض کو اس دنیا میں ہیلدی کیا جائے گا, ہر ڈسیبل یا ہینڈی کیپ کو اس دنیا میں پرفیکٹ کیا جائے گا. وہ جو جنت ہے نا, وہ جنت اسمال اسکیل پہ یہی دنیا بننے والی ہے جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا. لیکن رجعت, امام کا آنا اور معصومین کا آنا, یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کا میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں اور آخری تقریروں میں آئے گا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بہرحال پرفیکٹ مثال تو جنت ہوگی, اور اس جنت کے جتنے بھی جوان, جوان مینس جنت کی ٹوٹل پاپولیشن, وہاں ہر آدمی جوان, ان کے دو سردار ہیں, ایک کا نام ہے حسن ایک کا نام ہے حسین, لیکن حسین بعد میں آئے. پہلے جنت والوں کو جو سردار ملا اس کا نام حسن مجتبی ہے, جو آج کی رات جنت بھی کتنا خوش ہوگی, آج جنت کو اس کا سردار مل رہا ہے. اور اسی سلسلے میں دعائے مجیر کے حوالے سے, دعائے مجیر کیا, جہنم سے نکل کے جنت میں جانا, اور آج ہی کی رات پروردگار نے وہ سردار دیا کہ اگر اس کے وسیلے سے یہ دعا مانگی جائے تو دیکھیے دنیا بھی آپ کے لیے جنت بنتی ہے اور آخرت کی جنت بھی ملے گی. اور یہاں ایک دوسری بات اور سن لیجیے, حسن مجتبی کے حالات پر کراچی میں جو میری تقاریر, ان میں پورا تقریروں کا سلسلہ ہے کہ حسن مجتبی کے اور زمانے کے امام کے حالات بہت سملر ہیں, بہت سملر. اسپیشلی جو پریپریشن ہوتی ہے امام زمانہ کی, اس میں حسن مجتبی کی سیرت بہت امپورٹنٹ ہے. تو سب کچھ تو نہیں بتا رہا ہوں, ایک پوائنٹ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ جوانان جنت کے سردار حسن, وہ حسین بھی ہے لیکن حسین بعد میں دنیا میں آئے، پہلا سردار جو جنت کو ملا وہ حسن، اور یہ دنیا بھی جنت بننے والی حسن ہی کے پوتے کے ذریعے سے. اب ایک دوسری بات سنی، وہ حدیث تو میں پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، یعنی پڑھ تو رہا ہوں لیکن ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، جس میں رسول خدا نے یہی کہا تھا کہ جو آخری امام آئے گا اس کا نام وہ ہوگا جو میرے بیٹے کا نام، اس کے باپ کا نام وہ ہوگا جو میرے بیٹے کا نام، آخری جو میرا وارث آئے گا اس کے باپ کا وہ نام ہے جو میرے بیٹے کا نام. زمانے کے امام کب کے والد کا وہ نام ہے جو آج اس دنیا میں آنے والے شہزادے کا نام. پورے 14 معصوم میں حسن صرف دو، ایک حسن وہ ہے جو رسول خدا کا بیٹا ہے اور ایک حسن وہ ہے جو زمانے کے امام کا والد ہے. پھر موقع ملا تو اس کی تشریح کچھ بعد میں ہوگی، کیونکہ اس میں بعض وہابی علماء نے حدیث کی ورڈنگ کو چینج کر کے مطلب ہی بدل دیا، لیکن وہ تو امام زمانہ سے ریلیٹڈ بات ہے، حسن مصطفیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی. وہ یہ کہ ایک اور بات سن لیجیے، ہمارے یہاں آج کل 9 ربیع الاول کا جو جشن منایا جاتا ہے، اور میں یہ ٹوالیٹن میں جو شروع شروع میں آتا تھا تو نارملی وہی 9 ربیع الاول کی خوشحالی یا محفل کے لیے، اس کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں عید الزہرا. پہلے اس کا نام عید شجاع تھا اور بہت سارے نام تھے، عید الزہرا کہتے ہیں. 9 ربیع الاول کو آج کل عید الزہرا کہا جاتا، تاکہ یہ وہ دن ہے جس دن زہرا کا دل خوش ہوگا، زہرا کے لیے عید ہوگی. اور جو اس کی ایکچوئل ریزن بتائی جاتی ہے یا جو اصل دلیل ہے وہ یہ کہ چونکہ 9 ربیع الاول کو زمانے کے امام کی امامت کا فرض دے، اور وہ زمانے کا امام وہ ہے جو کربلا کا ریونج لے گا اور شہزادی فاطمہ کے دل کو خوش کرے گا، اس لیے 9 ربیع الاول. ٹھیک ہے، 9 ربیع الاول کو ایک واقعہ تو وہ ہوا کہ مختار نے دشمنان اہل بیت سے ریونج لیا، ان کے کٹے ہوئے سر چوتھے امام کے بعد بھجوائے، لیکن اصل میں زہرا کا دل خوش ہوگا جب حسین کا وارث زمانے کا امام آئے گا، اپنے دادا حسین کے خون کا ریونج لے گا، اور اس طرح سے ریونج لے گا کہ خود فاطمہ بھی اس دنیا میں واپس آئیں گی اور یہ منظر دیکھ کے خوش ہوں گی. اس لیے 9 ربیع الاول کو آج کل عید الزہرا کہا جاتا. تو آج کل عید الزہرا کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ دن جو فاطمہ کے لیے عید بننے والا، ورنہ جو ہمارے یہاں عید آتی ہے عید یا بقرعید، اس میں بھی فاطمہ غمگین، ان کا لال مارا گیا. عید الزہرا زمانے کا امام فاطمہ کے لیے خوشی کا انتظام کرے گا تو وہ عید الزہرا. لیکن اگر آپ دیکھیے تو ایکچوئل عید الزہرا جو ہے وہ آج سے اسٹارٹ ہوئی. سب سے پہلی عید جو فاطمہ کے گھر میں آئی، ماں سے پوچھیے اس کی عید ہوتی ہے اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہونا. فاطمہ زہرا کی ولادت سے لے کر 15 رمضان 2 ہجرا تک، جس دن سے فاطمہ دنیا میں آئی آج کی ولادت والے دن تک، فاطمہ کے گھر میں صرف غم ہی غم تھے، پریشانی ہی پریشانیاں تھیں، امتحان ہی امتحان تھے. فاطمہ نے جب اپنا بچپنا 8 مکے میں گزارے، ماں کا بھی انتقال ہوا، ولادت کے ٹھیک 2 کے بعد پورے مکے نے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، ڈیزرٹ میں جا کے رہنے لگے. ماں کا انتقال ہوا تو اس کے بعد مکے والوں کے ٹارچر اور بڑھ گئے. مدینہ پہلے دن سے ہی پورا مدینہ غربت ہے، فاقہ ہے، مصیبتیں. ٹھیک ہے شادی کا جشن ہوا، لیکن جو صحیح معنوں میں ایکچوئل عید الزہرا ہے، عید الزہرا کی اب 2 میننگ سمجھیے یا عید الزہرا کے 2 عین سمجھیے. عید الزہرا اسٹارٹ ہوئی 15 رمضان کی تاریخ سے، جب اللہ نے فاطمہ زہرا کو وہ بیٹا عطا کیا جو سب سے زیادہ فاطمہ کے بابا کی شبیہ اور کاپی. ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی، لیکن جیسی محبت فاطمہ کو اپنے باپ سے ہے، کسی بیٹی کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہوئی ہوگی. جو محبت فاطمہ کو اپنے بابا رسول اللہ سے، اور آج فاطمہ کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو رہا جو فاطمہ کے لیے دونوں طریقے سے خوشی لا رہا. ایک تو خود فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوا، ہر عورت کمال سمجھتی ہے، اس کی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس کے یہاں بیٹے کی ولادت، اور بیٹا بھی ایسا یہ جملہ میں دو بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی وجہ بھی بتا دوں، بیٹا بھی ایسا جو بالکل فاطمہ کے بابا کی شبیہ اور کاپی. اگلا جملہ بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، وہ ڈیو ریسپیکٹ توہین مقصد نہیں ہے. حسین بھی اس طرح سے نانا کی شبیہ نہیں تھے جیسے حسن نانا کی شبیہ تھے، ابھی واضح کرتا ہوں. تو فاطمہ کے گھر میں پہلی خوشی جو آئی عید الزہرا زہرا کی، وہ آج آئی ہے، اور یہ خوشی کمپلیٹ ہوگی ظہور امام سے. تو حسن مشتبہ اپنی ماں کے گھر میں پہلی خوشی لا رہے ہیں، اور امام زمانہ اپنی دادی کے گھر میں اس خوشی کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، حسن و امام زمانہ. لیکن اب جو میں نے جملہ کہا اس کو سمجھیے، وہ یہ کہ روایتوں میں خود پیغمبر کا جملہ، خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہما امامان قاما و قعدہ، حسن و حسین دونوں میرے بیٹے امت کے امام ہیں، کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن سر سے لے کے ناف تک جو اپر باڈی ہوتی ہے کسی آدمی کی، حسن میری شبیہ ہے، اور ناف سے لے کے پیروں تک حسین میری شبیہ ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی اب بات ہو رہی ہے سر فزیکل شبیہ ہونے کی. کہا کہ سر سے لے کے ناف تک جو آدمی کا آدھا جسم ہوتا ہے، ہاف باڈی اوپر والی، حسن میری شبیہ. اسی لیے حسن مشتبہ کے حسین کے فضائل میں کہیں نہیں لکھا کہ حسین کا چہرہ رسول خدا کی شبیہ تھا، علی اکبر کا چہرہ تھا، اور علی اکبر اصل میں شبیہ تھے اپنے چچا حسن کی، اور حسن کا چہرہ بالکل رسول خدا کا چہرہ تھا. سر سے لے کے ناف تک حسن، خود پیغمبر کہہ رہے حسن میری شبیہ. تو اس میں چہرہ آتا، سب سے پہلے آدمی کسی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کے چہرے. نعوذ باللہ میں آقا حسین کی توہین نہیں کر رہا، حسین کی عظمتوں پہ ہم سب قربان، لیکن چہرے کے اعتبار سے حسن اپنے بابا نانا کی شبیہ بن رہے ہیں، حسین نہیں بن رہے. گرچہ علماء نے اس حدیث کے ایک اور میننگ لکھے ہیں، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک تقریر میں ساری باتیں نہیں آ سکتی. علماء نے کہا ہے کہ اس میں فزیکل شباہت کی بات کم ہے، ذرا ڈیفیکلٹ بات ہو گئی نا، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کہ فزیکل مسئلہ کم ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہے دونوں کی سیرت کا. کیونکہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جنگ بھی کی ہے، جہاد، اور مکے کے کافروں سے پیس پیک بھی کیا ہے، سلح نامہ. سلح کی جاتی ہے ہاتھوں سے، قلم تحریر، جنگ کی جاتی ہے پیروں سے، آدمی چل کے پہلے میدان میں جاتا ہے پھر تلوار چلاتا. حسن مشتبہ کو سلح نامے میں دستخط کرنا، حسین کو چل کے کربلا کے میدان میں جہاد کرنا. تو بعض علماء نے کہا اس حدیث کے اصل میننگ یہ کہ حسن پیغمبر کی طرح سے اپنے ہاتھ سے پیس پیک کریں گے یا سلح نامے میں دستخط کریں گے، اور ہاتھ ہوتے ہیں اپر باڈی میں. حسین نانا کی طرح سے پیروں سے چل کے وہ بدر و احد میں گئے، یہ کربلا میں جائیں گے، پیر ہوتے ہیں نیچے کی باڈی میں، یہ مقصد ہے رسول اللہ کا. لیکن دونوں مقصد، دونوں چیزیں رسول خدا نے جسمانی اور فزیکل اعتبار سے بھی کہا، اور سیرت کے اعتبار سے بھی کہا. تو فزیکل آج فاطمہ کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا جو چہرے کے اعتبار سے 100% فاطمہ کے بابا کی کاپی ہے. باپ سے اتنی محبت کرنے والی کو اگر بیٹا بھی ملا تو ایسا جو ہر وقت اس کو اس کے باپ کی یاد دلاتا رہتا، تو کیا خوشی ہوگی آج زہرا کی، آج ہے عید الزہرا. صحیح معنوں میں پہلی مبارکباد ہمیں آج دینا، دوسری مبارکباد جب زمانے کا امام آ کر جہاد کرے گا. لیکن عید الزہرا تو ہے ہی، 15 رمضان کی ڈیٹ مدینے کے مسلمانوں کے لیے بھی پہلی خوشی بنی، جس دن سے اللہ کے رسول نے اسلام کا اعلان کیا. آج 15 رمضان تک مدینے والوں نے کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا، مکے سے مدینے کو ملا لی، 15 سال ہو گئے رسالت کے اعلان کو. بھائی لوگ تو یہ سمجھ کے رسول کے اوپر ایمان لائے تھے کہ بھائی ہم اسلام قبول کریں گے تو اللہ ہمیں ساری برکتیں دے گا. میں نے 3-4 دن پہلے کہا تھا نا کہ اگر ہم نے نماز شروع کی اور ہمارا لاس ہو گیا، ہم تو کہیں گے واہ یہ اچھی نماز ہے جو ہمارے گھر کو اجاڑ رہی ہے، خمس نکالا اور کاروبار فیل ہو گیا یا جاب سے ہم کو نکال دیا گیا، ہم نے کہا واہ اچھا یہ مولانا نے ہم کو چکر میں ڈال دیا. پیسے بھی لے لیے جو تھا وہ بھی نکل گیا. مسلمان جب پہلی بار رسول اللہ کا کلمہ پڑا یہی ہوا. اب تک 360 بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے سارے عیش و آرام. ایک اللہ کا کلمہ پڑا ٹارچر, اور 15 سال گزر گئے پرابلم کو, اور ادھر مکے والے میڈیا وار بھی لڑ رہے ہیں. آج کے لیے کہا جاتا ہے آج کی جنگ تو میڈیا وار ہے. پہلی بار یہ مکے کے کافروں نے شروع کی, ہر مسلمان کو آ کر ٹارچر کرتے ہیں کہ تم نے ایک بوڑھے آدمی کو مان لیا تو ہم نے تمہیں کمیونٹی سے نکال دیا, یہ تو مر جائے گا, پھر تم کہاں جاؤ گے, ہم تمہیں واپس ایکسپٹ نہیں کریں گے. یہ پرانا زمانہ ہے, آج کل کی طرح کا زمانہ نہیں کہ اسٹیٹ ہوتی ہے اور ایک سٹیزن شپ ہوتی ہے, نہیں, عربوں کا ٹرائبل سسٹم ہے. جو اپنے ٹرائب سے نکل گیا نہ اس کی جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ اس کی عورتوں کی عزت محفوظ ہے. جب مسلمانوں نے یعنی کافروں نے اسلام قبول کیا, ہر ٹرائب نے ان کو نکال دیا بائیکاٹ, جیسے کمیونٹی سے کسی کو نکال دیا جائے. اب بار بار ٹارچر کر رہے ہیں کہ یہ تو 50 سال کا ہو گیا, جو ایوریج ایج تھی اس زمانے کے اعتبار سے کہا یہ مرنے کے قریب ہے, پھر تم کہاں جاؤ گے. اور خاص طور پر جب رسول خدا کا ایک بیٹا مر گیا قاسم, تو بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ اب کہاں جاؤ گے. مسلمان رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا. پیغمبر نے کہا کہ انتظار کرو, اللہ جواب دے گا. آیت آئی انا آتینا کل کوثر, گھبراؤ نہیں, ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. انا شانے عطا ہوا لبتر, تمہارا دشمن بے اولاد رہ جائے گا, تمہارا نام اور اولاد قیامت تک رہے گی. پیغمبر نے کہا یہ خدا نے پرومس کیا, میرے بعد بھی اسلام ختم نہیں ہوگا, میری اولاد باقی رہے گی. اب لوگ بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں, یا رسول اللہ وہ کون سی اولاد. فاطمہ کی ولادت ہو گئی لیکن فاطمہ بیٹی. اولاد کا مطلب ہوتا ہے جس سے نسل چلے بیٹا. جب اسے سورہ کوثر نازل ہوا ہے لوگوں کو انتظار ہے, وہ ہے کون جس کے ذریعے سے رسول کی نسل آگے چلے گی. آج 15th of Ramadan 14th روزہ افطار ہوا, رات کے وقت حسن کی ولادت ہوئی, فجر کے قریب پیغمبر بیٹی کے گھر میں آئے, اور پھر نماز کے بعد حسن کو گود میں لے کے مسجد میں پہنچے. سارے مسلمانوں کو کل صبح حسن کی زیارت کرائی جا رہی, اور کہا جا رہا ہے یہ ہے میرا وہ بیٹا جس کے ذریعے سے اللہ نے انا آتینا کل کوثر کا وعدہ پورا کیا. اب اس کے ذریعے سے میری نسل اور میرا پیغام قیامت تک کے لیے زندہ. عید الزہرا الگ ہے کیونکہ آج فاطمہ زہرا کا دل خوش ہوا, اور مسلمانوں کی پہلی عید یہ ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں, حسن کی ولادت سے پہلے اسلام میں کوئی عید ہی نہیں تھی. پہلے روزے ہی تو اسی سال واجب ہوئے جس سال حسن پیدا ہوئے. وہ عید تو آخر 15 دن بعد آئی, وہ جو بڑی عید مسلمانوں کی ہوتی ہے اس سے بھی پہلے 15th of Ramadan کو حسن کی ولادت کے ذریعے سے 15 سال بعد, رسول اللہ کے کلمہ پڑھانے کے 15 سال بعد پہلی خوشی آج مسلمانوں نے منائی. اور پیغمبر اتنے خوش ہیں کہ مسلمان ڈبل خوش ہیں, ایک تو رسول کی خوشی دیکھ کر خوش ہیں, اور پھر آج ان کو سیٹسفیکشن مل گیا کہ حسن دنیا میں آ گیا, اب رسول کی نسل بھی رہے گی, رسول کا پیغام بھی رہے گا. اب مکے کے کافروں کی وہ تھریڈ غلط ہو گئی کہ رسول کے بعد تمہارا کیا ہوگا. ہمارا سروائیور آ گیا, ہمارا پروٹیکٹر آ گیا دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے, تو جوانان جنت کے سردار ہی بنے. اور پھر حسن ہے کون, اور حسن ہے کون. دیکھیے بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے ان شارٹ ایک فارمولا دے دیا جائے, حسن کے بابا ہیں علی مرتضیٰ, حسن کی ماں ہے فاطمہ زہرا. علی مرتضیٰ بھی ایسی شخصیت, فاطمہ زہرا بھی ایسی پرسنالٹی کہ ان کا تو جو بھی بیٹا اور بیٹی ہو وہ صاحب فضیلت ہونا چاہیے. علی کتنی فضیلت رکھتے ہیں, بہت شارٹ کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہسٹری میں یہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ دعا ہوتی تھی اللہ سے کہ اللہ اسے کوئی فضیلت دے دے. لیکن جب ہم علی کو دیکھتے ہیں تو یہاں الٹا لگتا کہ علی کو کسی فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. فضیلتیں جو ہیں وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ انہیں علی کے گھر بھیج دے. جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں, اب یہ پوری ہسٹری پڑھنے کا تو وقت ہے نہیں, شارٹ بات کروں, ایک بہت بڑا اسٹیٹس یا فضیلت ہے مولا ہونا یا ولی ہونا. ولی یہ اللہ کے یہاں ایک بہت بڑا اسٹیٹس ہے, اتنا بڑا ہے کہ وہابی حضرات تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جس نے رسول کو مولا کہا اس نے بھی شرک کیا، معصوم کو مولا کہا اس نے بھی شرک کیا، اور اگر کسی عالم کو مولانا کہا اس نے بھی شرک کیا، کہتے ہیں مولا صرف اللہ. لیکن کیا کرے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، خالی اللہ مولا نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک نہیں، تمہارے تین مولا ہیں، اللہ مولا، رسول مولا، اور وہ مولا ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا. اچھا اب دیکھیے، مولا بہت بڑا اسٹیٹس ہے، ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ اللہ اسے یہ سائیکل دے، یہ اسٹیٹس دے، اسے مولا بنا. علی کو ضرورت نہیں. کیسے؟ دیکھیے، اگر علی کو مولا ہونے کی ضرورت ہوتی تو علی وہ انگوٹھی لے کے بازار میں جاتے اور ڈھونڈتے، کوئی آئے سوال کرے میں اسے انگوٹھی دوں اور قرآن مجھے مولا کہے. اور اگر خود مولا کے عہدے کو علی کی ضرورت ہے تو علی اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، فقیر خود آ کے علی کو ڈھونڈے گا اور سوال کر کے انگوٹھی لے جائے گا. سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ قرآن کسی کے لیے نازل ہو جائے، ایک آیت آ جائے، آدھی آیت آ جائے، تو قیامت تک اس کی فیملی فخر کرے گی، جی ہمارے بزرگ کے لیے قرآن نازل ہوا. اب یہ ٹولہٹن کے مجمع میں تو یہ بات سمجھانا مشکل ہے، لوگوں کو قرآن کی اتنی ضرورت ہے کہ بعض آیتیں قرآن میں کسی کو کنڈیم کر رہی ہیں، ان کے چاہنے والے ہر جگہ چھاپتے ہیں، دیکھیں ہمارے بزرگ کے لیے یہ آیت آئی ہے. ارے بھائی یہ تو پڑھو کہ اس میں اس کی تعریف ہو رہی ہے یا اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. نہیں بھائی، قرآن میں ہمارے بزرگ کا تذکر آ گیا. تو باقی مسلمان آدھی آدھی آیت کے لیے تڑپتا ہے، لیکن ہم کو علی کو دیکھنا. مسلمان کو قرآن کی ضرورت ہے، یہاں لگتا ہے کہ قرآن کو علی کی ضرورت. دیکھیے، اگر علی کو قرآن کی ضرورت ہوتی تو روٹیاں لے کے علی گھر سے باہر نکلتے، کبھی مسکین کو دیتے، کبھی یتیم کو دیتے، کبھی قیدی کو دیتے، اور قرآن نازل ہوتا. اور اگر قرآن کو علی کی ضرورت ہے، علی گھر میں بیٹھیں گے، مسکین بھی ان کے دروازے پر آئے گا، یتیم بھی ان کے دروازے پر آئے گا، فقیر بھی ان کے دروازے پر آئے گا، اور سورہ زہر قصیدہ پڑھے گا. عالم عالم، آج کل تو ماشاءاللہ بعض شیعہ حضرات کو عالم پر اعتراض ہے، ہر سال ایام اعظم میں ہمارے امام باڑوں میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ شرک ہے جی، یہ بدعت ہے، یہ دیکھیے خالی کپڑا ہے، خالی لکڑی ہے، کیا اس کی فضیلت. ہمارے نوجوان الحمدللہ ٹوائلٹن ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے، اور بہت بڑا اس کا ریزن ایک عالم باعمل کی موجودگی ہوتا ہے. حجت الاسلام مولانا شیخ مقبول احمد صاحب کا وجود ایک نعمت غیر مترقبہ، پروردگار کا ایک احسان. جا کے دیکھیے جہاں پہ کوئی ایسا عالم نہیں، تابوت علم ہر چیز پہ اعتراض ایام اعظم میں ہو رہا. ہم جو ٹاپک لے کے جاتے ہیں وہ ایک طرف رہ جاتا ہے، اس کی وضاحت کرنا پڑتی. لیکن آج وہابیت کی وجہ سے برین واش ہو کر ہمارا بچہ کہہ رہا ہے کہ علم کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور 1400 سال پہلے وہ سارے اصحاب رسول خیبر کی رات کو علم کے انتظار میں شب بیداری کر رہے تھے. پیغمبر نے اتنا کہہ دیا تھا کل علم دوں گا، کسی کو نیند نہیں آئی علم کی وجہ سے. جس علم کو دیکھنے پہ آج وہابیوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی علم کے انتظار میں ان وہابیوں کے بزرگ ساری رات جاگتے رہے، ہم کو علم مل جائے، ہمیں علم مل جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ سارے اصحاب رسول کو خیبر کی رات میں علم کا انتظار تھا، کیا علی بھی ان میں شامل تھے یا وہاں وہی الٹا مسئلہ تھا کہ باقی کو علم کا انتظار ہے اور عالم کو علی کا انتظار ہے. دیکھیے، اگر علی کو علم کا انتظار ہوتا تو علی بھی جاگتے رہتے، لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ علم کو علی کی ضرورت تھی، اس لیے اصحاب جاگ رہے ہیں. رسول خدا خیمے سے نکل کے آئے، مدینے کا رخ کر کے آواز دے رہے، ناد علی مظہر العجائب، اے علی مدینے سے یہاں آ جاؤ، علم کو تمہاری ضرورت ہے. میں بہت شارٹ کر دیتا ہوں، بات بہت لمبی ہو رہی، حسن کا ذکر تو رہا ہی جا رہا. چھوٹی سی بات، آخری بات، ان شارٹ لیکن کمپلیٹ بات، کعبہ، کوئی آدمی کعبے میں پیدا ہو جائے اس سے بڑی اس کی فضیلت کیا ہے؟ لیکن یہ شرف کسی کو نہیں ملا. صرف علی کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ علی کو کعبے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کعبہ علی کا محتاج. 10-12 سال پہلے دہلی میں مولا کائنات کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی عالمی, ورلڈ کانفرنس, اور اس میں ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور اہل سنت صوفی بزرگ خواجہ حسن نظامی کے بیٹے حسن نظامی ثانی نے, یہ حسن نظامی بہت بڑا نام ہے ہندوستان کے اہل سنت میں, ان کے بیٹے ایک اسپیچ کی تھی. اب اس کا ویڈیو کیسٹ تو دنیا میں ہر لائبریری میں موجود, اس کا ایک جملہ تھا خالی, یہی بات انہوں نے کہی دوسرے اپنے الفاظ میں, کیونکہ آج کل نئی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جی علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے, بلکہ مکے میں سعودی عرب نے گھر کے دروازے پہ بورڈ لگا دیا تھا مولد علی 84 تک تھا وہ بورڈ, ساجا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی پیدا ہوئے, باقی جہاں جہاں جس سے بورڈ تھے سب ہٹائے گئے تھے, جہاں بورڈ نہیں تھا تو انہوں نے خود بنوا کے لگا دیا. میں لوگ جو بہت سادے سمپل سے لوگ کے بڑے خوش ہوتے تھے, لیکن سعودی حکومت کتنا میرے مولا کا خیال کر رہی ہے, نہ حضرت ابو بکر کے گھر پہ بورڈ لگا, نہ حضرت عمر کے گھر پہ بورڈ لگا, نہ حضرت عثمان کے گھر پہ لگا, حضرت علی کے گھر پہ بورڈ لگا ہوا. وہ حضرت علی کے گھر میں حضرت علی کے فضیلت کے لیے کوئی تھوڑی بورڈ لگا تھا, وہ یہ بتانے کے لیے بورڈ لگا تھا وہ کعبے میں نہیں پیدا ہوئے ہیں. تو اس ماحول میں ہم تو جو جواب دیں سو دیں, خود اہل سنت کے یہ بزرگ نے جو تقریر کی تھی اس کا ایک جملہ خواجہ حسن نظامی ثانی کی تقریر دہلی میں, کہہ رہے تھے کہ آج کل کی نئی ریسرچ آ گئی کہ جی وہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے, سنی عالم کہہ رہا وہ کہیں اور پیدا ہوئے, تو ٹھیک ٹھیک اس کا لوکیشن بتا دو کہاں پیدا ہوئے, کہہ رہے وہ جگہ بتا دو, تاکہ بجائے کعبے کے اب ہم اس کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں پڑھنے لگے. مسئلہ شرعی نہیں بتا رہے, یہ بتا رہے کہ کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے علی کی فضیلت نہیں ہے, کعبے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ وہاں علی پیدا ہوئے, تو جہاں پیدا ہوں گے وہ جگہ بھی کعبہ جیسا قابل احترام بن جائے گی. لیکن اب یہ تو انہوں نے کہا, ہماری طرف سے یہ ہمارا جملہ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے علی کو کعبے کی ضرورت ہے کہ کعبے کو علی کی ضرورت. بہت آسان ہے مسئلہ, اگر علی کے لیے ضروری ہے, علی کی فضیلت ہے وہ کعبے میں پیدا ہوں, تو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد عام دروازے سے کعبے میں جائیں گی جیسے سب جاتے ہیں, اور اگر کعبے کو ضرورت ہے کہ علی اس میں پیدا ہوں تو بنت اسد عام دروازے سے نہیں آئیں گی, دیوار شب کر کے علی کے لیے خاص دروازہ بنایا جائے گا. تو آپ جتنے یعنی تو پوری تقریر مولا کے فضائل پہ ہونے لگی, عالم کو دیکھیں کہ ولی کو دیکھیں کہ قرآن کے سورہ ظاہر کو دیکھیں کہ کعبے کو دیکھیں, ہر جگہ ہم کو نظر آیا کہ علی وہ شخصیت ہے کہ علی کو کسی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فضیلت نہ ہوتی تب بھی علی علی سے, فضیلتوں کو علی کی ضرورت, یہ تو ہے علی. اور فاطمہ کون ہے؟ اب بجائے اس کے کہ میں تفصیل میں جاؤں کیونکہ وقت نہیں, ابھی ابھی آپ حدیث کے ساتھ سن رہے تھے, دنیا میں بہت کم مسجد اور امام باڑے رہ گئے جہاں آپ حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, اب اس سے بھی اعتراض شروع ہو چکا. دیکھیے کیا کچھ ہمارے اندر نہیں ہو رہا, کہاں کہاں کس کس اینگل سے حملہ ہو رہا, اب حدیث کی نہیں پڑھی جاتی مسجد اور امام باڑوں, یہ بہت ہی ویک ہے, ریلائبل نہیں ہے, واقعہ جھوٹا ہے, یہ اپنے علماء نہیں اپنے لوگ لکھ رہے ہیں. دنیا میں اتنی بڑی چادر کہاں ہے کہ جس میں ایک وقت میں پانچ آدمی آ جائیں, بالکل اسٹائل وہ جیسے کوئی وہابی لکھ رہا ہو دشمنی اہل بیت, یہ اپنے لوگ لکھ رہے ہیں. لیکن خیر سولٹن میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, یہاں آج خوشحالی کا جشن ہے, تو حدیث کسا کا پہلے حدیث کسا تلاوت کی گئی پھر میری تقریر شروع. اب حدیث کسا بتا رہی ہے کہ فاطمہ کون, رسول اللہ بھی ایک جگہ موجود ہے, امام علی بھی ایک جگہ موجود, لیکن جب جبرائیل سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے تو خدا کہتا ہوں فاطمہ تو وابوہا ووالوہا وبنوہا, پہچانو کون ہے, یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں. رسول کا انٹروڈکشن یہ نہیں ہو رہا کہ یہ میرا حبیب ہے, یہ سید کائنات ہے, رسول کا انٹروڈکشن ہے یہ فاطمہ کا بابا ہے. علی کا یہ انٹروڈکشن نہیں ہے کہ یہ قسیم جنت و نار ہیں, یہ امیر المومنین ہیں, یہ قاتل مشرکین ہیں, نہیں, علی کی فضیلت کی آ رہی کہ فاطمہ کے شوہر ہیں. حسنین کا تعارف, فاطمہ کو مرکز تعارف بنایا گیا. میرے استاد مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب, طالب جوہری صاحب کے والد, عظیم شخصیت ہے انڈیا اور پاکستان کی, عراق اور ایران کے حوزہ علمیہ کے مہاراج جو ان کی اپنی اسپیشلٹی تھی علم کلام و فلسفہ, اس میں واقعاً ان کی تعریف کرتے تھے مہاراج, وہ اکثر یہ جملہ پڑھا کرتے تھے محفلوں, اور فاطمہ کو بیچ میں سینٹر میں رکھ کے ان کے ذریعے سے سب کا انٹروڈکشن کیوں ہوا. ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ نے سینکڑوں مجلسیں سنی. ایک وہ جملہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ دنیاوی اعتبار سے, دیکھیے اصل میں تو سب ایک نور کے پانچ ٹکڑے, لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان میں ریلیشن بنائے, اور دنیاوی اعتبار سے جب بھی ریلیشن ہوتا ہے نا تو دو ریلیشن کی دو قسمیں, ڈائریکٹ ہوتا ہے انڈائریکٹ ہوتا ہے. لیکن اصل میں یہ سب ایک ہے, لیکن جب دنیا میں آ گئے الگ الگ ریلیشن بنے. ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے, ایک انڈائریکٹ ریلیشن ہے. جیسے دادا کا ریلیشن پوتے سے ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ. وہ بیچ میں جو ایک بیٹا ہے نا, اس کی وجہ سے وہ دادا کا بیٹا ہے اور اس پوتے کا باپ, وہ بیچ ہے جو دادا کو اپنے بیٹے یعنی پوتے سے ملا رہا. داماد کا اپنے خسر سے ریلیشن ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ اس عورت کے ذریعے سے ہے جو خسر کی فادر ان لا کی بیٹی ہے اور اس داماد کی بیوی. یہ ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ, جیسے باپ اور بیٹے کا ریلیشن ڈائریکٹ. چادر تفسیر کے نیچے جتنے بھی کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے, ان کے ایک دوسرے سے رشتے ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہیں. اگر کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ, یہ رسول کی بیٹی, ہاں یہ رشتہ ڈائریکٹ, اور یہ رسول کا داماد ہے, داماد کا رشتہ انڈائریکٹ, اور یہ رسول کے نواسے ہیں, نواسے کا رشتہ انڈائریکٹ. اگر علی کو بیچ میں سینٹر میں رکھا جاتا, یہ علی ہیں, علی کی بیوی شوہر بیوی ڈائریکٹ, علی کے بیٹے ہیں ڈائریکٹ, لیکن یہ علی کے فادر ان لا ہیں, انڈائریکٹ رشتہ. حسن و حسین کو بیچ میں رکھا جاتا, حسن کا رشتہ علی سے ڈائریکٹ ہے باپ, فاطمہ سے ڈائریکٹ ہے ماں, رسول سے انڈائریکٹ ہے نانا. پورے اہل بیت میں پنجتن میں خالی فاطمہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کا سب سے رشتہ ڈائریکٹ ہے. یہ بابا ہے باپ اور بیٹی ڈائریکٹ رشتہ, یہ شوہر ہے شوہر بیوی ڈائریکٹ رشتہ ہے, یہ بیٹے ہیں بیٹے اور ماں کا رشتہ براہ راست ہے. فاطمہ پنجتن کو ملانے والی ہیں, اسی لیے ان کا ٹائٹل ہے مرکز دائرہ قسمت. جو سینٹر ہوتا ہے نا کسی بھی سرکل کا, وہ سب سے بالکل ڈائریکٹ پورے سرکل سے ڈائریکٹ رشتہ رکھتا. اب علی ایسے فاطمہ ایسی, تو ان کے گھر میں جو پیدا ہوگا وہ کیسا ہوگا. ارے ان کو چھوڑیں جن کا آج تذکرہ ہے, وہ ابھی بات ہو رہی, غیر آتے ہیں غیر. سلمان فارسی, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے سلمان کی ایج 250 تھی, 250 سال. کہاں پیدا ہوئے, کہاں کہاں سے ہو کے یہاں آئے. سلمان کا اور اہل بیت کا کوئی رشتہ نہیں. ایون جغرافیہ کے اعتبار سے بھی الگ ہیں, اہل بیت عرب میں ہیں سلمان عجم کے. لینگویج کے اعتبار سے الگ ہیں, ان کی بھاشا عربی ہے تو ان کی بھاشا جو ہے وہ فارسی ہوگی. لیکن علی اور فاطمہ کے گھر میں خیر آیا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اب سلمان و منا اہل البیت کہلائے. فضا حبشہ سے آنے والی ایک کنیز, حبشہ کی تھی کہ ہندوستان کی تھی کہ وہ ایک الگ بحث ہے, حبشہ سے آنے والی ایک کنیز, اور ایک دن رسول اللہ فضا کو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں گفٹ. فضا علی اور فاطمہ کے گھر میں کنیز اور نوکرانی کے طور پہ آئیں, اور رسول ایک دن اپنی بیٹی کے گھر میں آئے, دیکھا فضا کچھ وچار کر رہی, سوچو وچار, اردو میں سوچو وچار ہے, گجراتی میں شاید وچار ہوگا, کچھ وچار کر رہی ہیں, کچھ سوچ رہی. پیغمبر نے کہا فضا کیا بات, چاہے اس گھر میں تم پریشان ہو تو میں تمہیں یہاں سے شفٹ کر سکتا ہوں. کیونکہ ٹھیک ہے فضا ایک تمیز تھی, لیکن پہلے تو شہزادی تھی نا, اہل بیت کیا تو فاقے ہیں. فضا نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں یہ نہیں سوچ رہی ہوں, میں تو یہ وچار کر رہی ہوں کہ اب میں جنت لے کے بھی کیا کروں گی. ایسے گھر میں میں آئی کہ صبح میں اٹھتی ہوں, اس سے پہلے کہ میں کسی کو سلام کروں میرا مولا آتا ہے, کہتا ہے بہن فضا میرا سلام لینا. میری شہزادی آتی ہے, کہتی ہے بہن فضا سلام لینا. ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جوانان جنت کے سردار مجھ جیسی کنیز کے پاس آتے ہیں, اما فضا ہمارا سلام لینا. اگر ایک دن میں گھر کے کام کرتی ہوں تو نیکسٹ ڈے میں بستر پر بیٹھتی ہوں, فاطمہ میرے بھی کام کر رہی ہیں, فضا کی روٹی بھی پکا کے فاطمہ دے رہی ہیں, تو فضا اتنی بڑی ہو گئی. اور یہ بھی اردو لٹریچر پر حجت الاسلام مولانا شیخ مقبول احمد صاحب کا ایک احسان ہے, کہ دونوں جو پرسنلٹیز کا میں نے تذکرہ کیا, سلمان محمدی اور حیات حضرت فضہ کے نام سے, مولانا محترم نے ان دونوں کے اوپر ایک ماسٹر پیس ورک کیا. لیکن کوئسچن یہ کہ علی اتنے بڑے, فاطمہ اتنی بڑی, ان کے گھر آنے والی ایک کنیز اتنی بڑی ہو گئی, ان کے گھر آنے والا غلام, سلمان غلام تھے یہودی کے خریدے گئے, وہ اتنے بڑے ہو گئے, تو جو ان کے جگر کا ٹکڑا ہے حسن مشتبہ وہ کتنا عظیم ہوگا. اور اتنا عظیم ہے حسن, اتنا عظیم ہے حسن کہ یہ تاریخ کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ مسجد النبوی میں بیٹھے. یہ حسن کا جو نام ہے نا, یہ عربی کا ایک ایسا کامن ورڈ ہے کہ جب سے عربی زبان ہے لفظ حسن آ رہا ہوگا, لیکن اس سے پہلے کسی کا نام نہیں بنا. پہلی شخصیت ہی حسن, سامنے کا لفظ ہے, میننگ بھی اچھے ہیں. کسی عرب کی عقل میں آج تک نہیں آیا کہ اپنے بچے کا نام رکھنا, پروردگار نے مخصوص کر دیا تھا حسن کے لیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے کی چیز ہوتی ہے چھپی رہتی ہے. زمانے کے امام کا بھی یہی فلسفہ ہے, ایک ہلکا سا اشارہ ہو گیا تفصیل بعد نام رکھا. اور اب یہ تین دن کا حسن, تین دن کے گھر کی کنیز نے فضا ہوں گی یا رسول خدا کے گھر کی کنیزوں میں ایمن ہوں گی, گھبرا کے شہزادی سے فریاد کی, شہزادی ایسا لگ رہا ہے حسن کو کوئی نقصان پہنچ گیا. تین دن کے ہیں حسن, ابھی صرف تین دن کے, کیوں کیا بات؟ کہا کہ یہ گہوارے میں بالکل موشن لیس اس طرح لیٹے کہ آنکھ بھی نہیں جھپک رہی آسمان کی طرف ہے بس, نعوذ باللہ, جیسے ڈیڈ باڈی کی حالت ہوتی ہے. کہیں یہ جملہ پیغمبر نے سن لیا, مسکرا کے کہا پریشان نہ ہو, اس وقت میرا بیٹا حسن آسمان پر لوح محفوظ کی اسٹڈی کر رہا ہے, لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا. تین دن کا حسن مشتبہ, اور جب ایک سال کے ہوئے اور نانا کی گود میں بیٹھنے لگے تو مسجد میں, مدینے کی مسجد. آج کتنا رش ہوتا ہے مدینے کی مسجد, جبکہ کتنی بڑی مسجد بن گئی, 0.4 million, 400,000 آدمی ایک وقت میں اس مسجد میں آ جاتے ہیں. شیٹرولیٹن کی ٹوٹل پاپولیشن اتنی نہیں ہوگی جتنا خالی مسجد النبوی میں لوگ آتے ہیں, اتنی بڑی کیپیسٹی. رمضان میں آج کل یہ تاریخ ہے, حج میں اتنا رش. رسول کے زمانے کی مسجد بہت چھوٹی تھی, خود رسول اللہ کا پریزنس تھا. آج تو رسول بھی نہیں ہے, وہ وہابی امام ہوتا ہے جس کے پیچھے آدھے مسلمان نماز نہیں پڑھتے, اپنی نمازیں ویسٹ کو تھوڑی کرنا. تو خیر, خلاصہ یہ کہ خود رسول اللہ اگر مسجد میں ہو تو کتنا کراؤڈ مسجد میں ہوگا, اتنا ہی کراؤڈ سا. اور وہی کامن سینس کی بات کہ لوگ رسول سے اپنے کوشچن کرتے ٹن بائی ٹن, جو پہلے آ گیا پہلے اس کی باری ہے, اس کے بعد والا, اس کے بعد والا. اس وقت لوگوں کو نالج چاہیے تھی, آج ماشاءاللہ ہم چیختے رہتے ہیں, ہے کسی کا کوئی سوال؟ آگے سے لے کے پیچھے تک کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن خیر, رسول سے سوال پوچھے تو ٹھیک بھی ہے, جسٹیفائی بھی. ایک طالب علم سے سوال پوچھ کے کریں گے کیا؟ جب آپ کے غلط فلط ملے گا تو رسول اللہ مسجد میں بیٹھے لوگ سوال کر. اتنے مسجد کے مین گیٹ سے کوئی نیا آدمی انٹر ہوا جو آج تک اس سے پہلے مسجد میں کبھی نظر نہیں آیا, لیکن آنے والے کی پرسنالٹی اتنی گریسفل تھی. پہلی دفعہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ایک پرسنالٹی کا افیکٹ ہوتا, جسے اردو میں کہیں گے اتنا وجیہ, وجاہت والا تھا, جو دعائے توسل میں ہے نا, یا وجیہ عند اللہ, ایک ایسی گریسفل پرسنالٹی. یقیناً چہرے سے اور سر اور داڑھی کے بالوں سے بہت ایجڈ لگ رہا, لیکن ایجڈ ہونے کے بعد گریسفل پرسنالٹی. ایسا نہیں کہ ویک, کمزور, بیمار, جو ایج کے حوالے سے ہوتا. سارا مجمع انڈر پریشر آ گیا. بعض پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جائے پورا مجمع پریشر میں آتا, لوگوں نے اس کو ہٹ کے راستہ دے دیا. ورنہ تو یہ تھا ٹرن بائی ٹرن, جو پہلے آیا اس کو آگے جگہ ملے گی, بعد والا پیچھے بیٹھے. لیکن وہ آنے والا ایسا گریسفل بزرگ, وہ آیا آگے بڑھا اور اس طرح آگے بڑھا, یہ اس کا رائٹ ہے, جیسے اس کا رائٹ ہے, رسول اللہ کے بالکل سامنے فیس ٹو فیس آ کے بیٹھ گیا. یعنی دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایج 90 یا 100 کے قریب تو ہے. سوال ہٹن والے ہوتے فوراً اس کو سینئر کمیٹی کا ممبر بنا کے نمبر 15 دے دیتے, ابھی 14 ہے نا, یہاں 15 ہو جاتا. وہ قریب آئے رسول کے سامنے بیٹھا, کہا یا رسول اللہ آج بھی یہ بھی آج بھی مجھے کچھ پرابلم ہے آپ کے پاس ان کا جواب لینے آیا ہوں. پیغمبر نے دیکھا اور کہا کہ آج میں جواب نہیں دوں گا کہ میرا بیٹا حسن تمہیں جواب دے گا. ایک سال کی ایج ہے. اب ذرا دیکھیے آپ کسی بہت بڑے عالم آ گئے سیستانی کے پاس آ گئے خوئی کے پاس کسی بڑے مرجے کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں وہ اپنے ایک سال کے بچے کو آگے کر دے آپ کتنی انسلٹ فیل کریں گے. ہنسی مذاق ہو تو الگ بات ہے لیکن وہ آنے والا بھی ایسا تھا کہ جیسے اچھی طرح سے حسن کی معرفت رکھتا وہ اتنا ہی سیریس حسن کی جانب موڑا اور کہا کہ یہ میرے مسئلے ان کا جواب دیجیے. ایک سال کے بچے سے بات کر رہا وہ ایک ایک کر کے سوال کر رہا حسن اس کو جواب دے رہا. پھر اس نے کہا میرے سوال کمپلیٹ ہوئے کھڑا ہوا پیغمبر کو سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے روک لیا کہا یہ بتاؤ ورڈنگ میری ہے مفہوم رسول کا یہ بتاؤ کہ خالی میرے رسپیکٹ کی وجہ سے واپس جا رہے ہو یا تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا. ایک تو ہوتا ہے کہ جواب نہیں ملا لیکن ایک عالم نے کہہ دیا تو اب اس سے زیادہ بحث کرنا اچھا نہیں لگا. اس نے کیا جواب دیا وہ جو آنے والا مہمان ہے وزیٹر اس کو تو یہ کہنا چاہیے اچھا چلیں کہنا چاہیے بالکل صحیح جواب ملا. یہ نہیں کہا کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنا ہی سیٹسفائی جا رہا ہوں جتنا آپ کے پاس سے سیٹسفائی ہو کے جایا کرتا ہوں. یعنی اس بچے نے وہی جواب دیے وہی نالج کا لیول جو آپ کا ہے یہ کر کے وہ چلا گیا. اب ایک بار مجمع نے کہا یا رسول اللہ یہ تھے کون صاحب پہلی بار دیکھا. کہا یہ خضر نبی تھے حضرت خضر جو اکثر میرے پاس انکوائری لے کے آتے تھے آج حسن مصطفیٰ سے پوچھ کے گئے. کون ہے حضرت خضر؟ میں بہت شارٹ ایک بات کہہ رہا ہوں ورنہ یہ اتنی شارٹ والی بات تھی نہیں. حضرت خضر وہ نبی تھے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جا کے ان کے اسٹوڈنٹ بنو. حضرت موسیٰ کوئی چھوٹا نبی نہیں ہے. رسول اللہ اور حضرت ابراہیم کے بعد سب سے بڑے نبی ہیں صاحب کتاب ہیں اللہ نے ان کو تورات دی ہے جیسا کہ مولانا مقبول احمد صاحب جمعے کو کہہ رہے تھے اسی مہینے میں تورات نازل ہوئی ہے اور صاحب شریعت ہیں. آج تک بنی اسرائیل کی شریعت بھائی حضرت موسیٰ جو لائیں. اتنا بڑا نبی جب اپنے علم کے آخر میں پہنچا تو اللہ نے کہا جا کے خضر کے شاگرد بنو. ابھی انکمپلیٹ ہے تمہاری نالج. اب یہ اگلا جملہ ٹورہٹن والوں کے لیے تو نہیں ہے یہ انڈیا پاکستان والوں کے لیے. موسیٰ کے پاس کتاب تھی پھر بھی حسبنا کتاب اللہ کتاب کافی نہ ہوئی. جانا پڑا خضر کے پاس تو عام مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کتاب کافی ہے. جملے کی پوری ایک ہسٹری ہے. خیر تو خلاصہ یہ ان شارٹ خضر موسیٰ جہاں موسیٰ کی سازش کیونکہ جب موسیٰ کو بھیجا گیا خضر کے پاس تورات آ چکی تھی شریعت آ چکی تھی موسیٰ اپنے کمال پر تھے. قرآن میں بھی ہے نا کہ یوشا کو لے کے گئے یعنی ہارون کی بھی پوری لائف ختم ہو گئی. ہارون کا انتقال ہو گیا یوشا تو موسیٰ کے بالکل آخری زمانے کے وسیع صحابی ان کو لے کے گئے تھے. تو جہاں موسیٰ کا اینڈ ہوتا ہے پیک پر پہنچتے ہیں وہاں سے خضر شروع ہوتے ہیں اور جہاں خضر کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے حسن مصطفیٰ شروع ہوا کرتے ہیں. اتنے سیٹسفائی جا رہا ہوں جتنا آپ کے پاس سے جاتا تھا. یہ بتا دیا رسول نے بتا دیا رسول نے بتا دیا علی حسن چہرے کے اعتبار سے بالکل میری شبیہ. خضر نے بتا دیا حسن علم کے اعتبار سے بالکل رسول اللہ کی شبیہ. اور مولا علی کی گواہی بھی دیکھ لی جنگ جمل. اور ایک بار دشمنان اہل بیت بڑی سختی سے لڑائی لڑ رہے ہیں. علی نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جو علی کے تیسرے بیٹے تھے اور کوئی چھوٹے بیٹے نہیں ہیں. رسول اللہ نے علی سے کہا تھا اے علی میرا نام محمد میری کنیت ابو القاسم. اب قیامت تک صرف دو آدمیوں کے لیے یہ پرمیشن ہے کہ وہ میرا نام اور کنیت دونوں رکھ سکتے ہیں. ایک تو ہمارے زمانے کے امام چلے وہ تو رسول ہی کے بیٹے ہوئے اور صرف محمد حنفیہ کو پرمیشن دی تھی اے علی تیرے گھر میں ایک تیسرا بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام بھی وہ رکھنا اس کی کنیت بھی وہ رکھنا. محمد حنفیہ بہت بڑی شخصیت ہیں. لوگوں نے ان کو امام بھی مانا تھا کربلا کے بعد. علی نے ان کو تلوار دے کے بھیجا کہا جاؤ تم دشمن اہل بیت لوگوں کا خاتمہ کرو. محمد حنفیہ گئے لیکن ان میں اتنی طاقت تھی کہ جو ڈھال ہوتی ہے نا شیل جس سے میدان میں مقابلہ ہوتا ہے یہ اس کو اس طرح سے پھاڑ دیتے تھے جیسے کوئی کاغذ کو پھاڑ دیتا یہ ان کی طاقت. مگر اکیلے تھے دشمن اتنا زیادہ اور اتنی سختی کے ساتھ لڑ رہا تھا، تین بار اٹیک کیا آگے نہیں بڑھ سکے، واپس آ گئے. آخر علی نے تلوار لے لی محمد حنفیہ اور کہا بیٹا حسن تم آؤ، اور حسن نے مشتبہ کے ہاتھ میں تلوار کہا تم جاؤ. تین بار محمد حنفیہ گئے اور واپس ناکام آ گئے. حسن ایک بار گئے اور ایسی تلوار چلائی کہ سارا دشمنوں کا لشکر جو تھا وہ تتر بتر ہو گیا. اب محمد حنفیہ کو ذرا سا ایمبیرسمنٹ ہوا، شرمندگی ہوئی. دو بھائی ہیں، یہ خود تین بار اٹیک کیا، ذرا سا بھی دشمن کو پیچھے نہ ہٹایا، اور حسن نے ایک اٹیک میں سارے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا. ذرا سی ایمبیرسمنٹ، شرمندگی، خجالت، پیشانی میں پسینہ آ گیا. علی نے گلے سے لگایا کہ محمد حنفیہ پریشان نہ ہو، اپنا اور حسن کا کبھی کمپیئر نہ کرنا، تم میرے بیٹے ہو اور حسن مصطفیٰ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی علی نے گواہی دی کہ حسن کی جو بہادری اور شجاعت دیکھ رہے ہو، یہ رسول اللہ کی شجاعت و بہادری ہے. رسول نے کہا حسن چہرے اور سیرت میں میری کاپی ہے، خضر نے کہا حسن علم میں رسول کی کاپی ہے، مولا نے کہا حسن شجاعت اور بہادری میں رسول کی کاپی ہے. کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں حسن. یہی وجہ کہ کئی جگہوں پہ مسئلہ علی سے پوچھا گیا. علی کی نالج کو دنیا کا ہر آدمی مانتا، آج تک علی کی نالج کا کلمہ سب پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے واقعات اور اسٹوریز ہیں کہ سوال علی سے کیا، علی نے کہا حسن بیٹا اس کا جواب تم دو گے. شاید پوری ہسٹری ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ علی نے کوئی سوال حسین کی جانب ڈائیورٹ کیا. نعوذ باللہ، حسین کی توہین مقصد نہیں ہے، حسین کو تو سب جانتے ہیں، حسن کو لوگ کم جانتے ہیں، شیعہ بھی کم جانتے ہیں. سب تو یہ کہ بہت سے لوگ جو علی کی امامت کو مانتے ہیں، حسین کی امامت کو مانتے ہیں، حسن کو امامت ہی سے نکال دیا. مشہور ہے ہمارے یہاں کے جی وہ بارہ امام، وہ آغا خانی چھ امامی، وہ چھ کا پانچ امامی، وہ امام حسن کو امام نہیں مانتے. ٹھیک ہے، چھٹے امام تک مانتے ہیں، تو ہم چھٹے امام کو چھٹا کہتے ہیں، وہ پانچواں کہتے ہیں، کہتے ہیں حسن امام نہیں. ایک فرقہ ہے زیدی فرقہ، وہ بھی حسن کو امام نہیں مانتا، علی کو مانتا ہے، حسین کو مانتا. تو اس لیے زیادہ ضرورت ہے ان کا انٹروڈکشن کرانے کی. ابھی آپ ایک کوئسچن میں آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس کا ریپلائی کل دوں گا، اس لیے کہ وقت بہت گزر گیا. وہ کوئسچن یہ کہ آخر کیوں لوگوں نے حسن سے اتنا اختلاف کیا کہ ان کی امامت کو بھی نہیں مانا. بہت انٹرسٹنگ ہے سوال. کیوں انٹرسٹنگ کیوں ہے؟ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ بہت سارے شیعہ امام زمانہ کی امامت کو نہیں مانیں گے. سملیرٹی حسن اور امام زمانہ میں کل آئے گی، وہ کیریکٹر کے اعتبار سے. آج فضیلت، آج جشن ہے تمہارے، آج میں فضیلت ہی پڑھ رہا ہوں. ایک آخری بات، کتنے ایسے مسئلے تھے پوچھے گئے علی سے. علی کا ٹائٹل ہے خطیب ممبر سلونی، اور علی کا کلیم ہے سلونی مجھ سے پوچھو میں تمہارے ہر مسئلے کا جواب دوں گا. لیکن جب لوگوں نے پوچھا کئی مرتبہ ڈائیورٹ کیا، حسن تم جواب دو. بھائی حسن کا علم ایسا، ادھر رسول نے ڈائیورٹ کیا، ادھر علی نے ڈائیورٹ کیا. کتنے مسئلے، وہ آدمی جو کیس میں پیشاب کرنے گیا تھا اور ایک چھری لے کے آئے جس میں خون لگا تھا، اس کا کیس الجھ گیا، حسن کے سے کہا تم اس کو سالو کر. وہ آدمی جو حج پر احرام پہن کے گیا تھا، شتر مرخ کے انڈے اس نے کھا لیے، پوچھا گیا علی سے کہ احرام میں اس کا کفارہ کیا، علی نے حسن کی جانب ڈائیورٹ کی. مگر یہ تو مسلمانوں کے پرابلم ہے نا، وقت کم ہے، میں سارے واقعات تو نہیں پڑھ سکتا، خالی ایک واقعہ. ایک بار قیصر روم، جو سیزر ہے روم کا، لیکن یہ ایسٹرن رومن امپائر جس کا کیپیٹل روم نہیں تھا، وہ کانسٹینٹیپول، قسطنطنیہ یا استنبول تھا، مسلمانوں سے جنگ کے عالم میں تھے. اچھا ترکی میں وہ لوگ بیس تھے، اور ترکی اور سیریا کی بارڈر ملتی ہے. سیریا میں معاویہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں ہوں امیر. تو جو مسلمان دشمن ہے قیصر روم، اس نے معاویہ کے پاس پانچ سوال لکھ کے بھیجے، یہ ہماری بک کے اندر ہیں یہ سوال، سچ اور لکھا ہے کہ اس کا جواب یا نبی دے گا یا نبی کا سکسیسر ہے وہ دے گا. تم کہتے ہو نا کہ تم نبی کے سکسیسر ہو، اس کا جواب دو. وہ تو سوال پڑھ کے معاویہ کی نانی مر گئی. پتہ نہیں کیوں نانی کیوں ماری جاتی ہے لوگوں کی، لیکن گجراتی میں نہیں، اردو میں ہوتا. گھبرا گیا، کیا کرے، کہہ رہا میں رسول اللہ کے جانشینوں میں امیر ہوں، میں خلیفہ ہوں، تو بتاؤ اس کا جواب. اس نے ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ علی بہت زیادہ سلونی سلونی کرتے ہیں، تم چلے جاؤ وہاں کوفہ، اور علی سے جا کے کہو کہ یا امیر المومنین آپ سلونی کرتے ہیں، میرے سوال کا جواب دیجیے. اس کو پیسے ویسے دے کے کوفہ بھیجا گیا، وہ کوفہ میں آیا، مسجد میں میرے مولا تشریف فرما تھے، وہ گیا. کہا کہ آپ ہر ایک کے پرابلم سالو کرتے ہیں، میرے پاس سوال ہے. علی نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے، اس نے سوال بتا. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا، سوال سنے اس کا چہرہ دیکھا، پھر سوال سنے اس کا چہرہ دیکھا، کہا یہ تمہارے سوال تو لگ ہی نہیں رہے، سوال کرنے والے کا بھی تو ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. ایک جاہل مطلق عربی آ جائے اور ہم سے پوچھے کہ ایٹم میں فیشن اور فیوژن میں کیا فرق ہوتا ہے، تو ہم اس کا چہرہ دیکھ کے رہ جائیں گے. بھائی وہ افریقہ کا ایک جنگلی آ کر کہ انفلیشن ریٹ کیسے آئی ہوتا ہے، ارے بھائی یہ تمہیں انفلیشن پتا کیسے چلا، لفظ کس نے سکھایا. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا، کہا تمہارے سوال سننے لگتے. کہا یا امیر المومنین لیکن مجھے اس کا جواب چاہیے. کہا ملے گا جواب، پہلے یہ بتا دو سوال کس کے. اچھا ابھی تو جانتے ہیں لیکن وہ جو مجمع چاروں طرف جمع. آخر گھبرا کے کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ حاکم شام سے کرسچن بادشاہ نے کہا کہ اگر تم رسول اللہ کی جانشین ہو تو جواب دو. یعنی اصل میں علی کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو وہ کلیم کر رہا ہے میں جانشین رسول ہوں، ایک سوال کا جواب تو دے نہیں سکا، یہاں پر وہ دوسروں کا محتاج ہوا ہے تو جنت میں کیسے تمہیں لے جا سکتا ہے. پھر کہا کہ حسن بیٹا تم آؤ، تم آؤ. بھائی علی کی شخصیت تو بہت بڑی ہے، کہا یہ وہ سوال ہیں، میرا بیٹا حسن جواب دے گا کیونکہ ہمارا سارا خاندان رسول کی اولاد ہے، رسول کے جانشین، تم جواب دو. تو روایت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی. اسی میں اگرچہ آج کل علماء ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں کہ شاید وہ کلوننگ کا پہلا کنسپٹ ہے، لیکن خیر. کہا پانچ سوال کیا، کہا پہلا سوال یہ ہے حاکم روم کا، رومن امپائر کا جو خلیفہ زمانے کا کرسچن بادشاہ تھا سیزر، اس کا یہ سوال کہ یہ بتائیے زمین اور آسمان میں ڈسٹینس کتنا ہے. بات ہے 1400 سال پہلے، آج تو ہمیں پتا ہے کہ آسمان کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت تو لوگ بلیو کرتے تھے. کتنا ڈسٹینس؟ کہا اتنا ڈسٹینس ہے کہ مظلوم کی بد دعا فوراً آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. کسی پہ ظلم نہ کرنا، کتنا ہی ڈسٹینس کیوں نہ ہو، تو امریکہ کو راکٹ بنانا پڑے اور وہاں تک جانا پڑے اور 6-6 مہینے لگ جائیں، لیکن مظلوم کی بد دعا میں اتنی طاقت ہے کہ ادھر تم نے ظلم کیا اور کسی کے دل سے بد دعا نکلی، وہ اسی وقت آسمان پہ پہنچے. اچھا بشر کے مظلوم مظلوم، ہمارے ہاں تو آج کل جو ظالم ہے وہ بھی اپنے آپ کو مظلوم کہا کرتے ہیں، کوئی ایک الگ ٹاپک ہو گیا. نمبر دو، حق اور باطل میں کتنا ڈسٹینس، کیونکہ ڈسٹینس ڈسٹینس کی باتیں آج کر رہا، حق میں اور باطل میں کتنا ڈسٹینس. حسن مصطفیٰ نے کہا 4 انگلیاں، 4 انگلیاں ملائیے اتنا ڈسٹینس. تو سوال کرنے والا چکرا گیا، اس کا اپنا سوال تو تھا بھی نہیں، پھر بھی چکرا گیا. کہا میں نہیں سمجھا. حسن نے کہا جو کان سے سنتے ہیں وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہی حق ہے. ہماری کمیونٹی اگر اسی پہ عمل کرنے لگے کہ سنی سنائی بات پہ کبھی نہیں جائیں گے. سنی سنائی بات تو سنیوں کی خاصیت ہوتی ہے، صاحبان ایمان کی خاصیت نہیں ہے. آنکھ سے دیکھو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں، آنکھ سے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا. حق اور باطل کا ڈسٹینس فقط یہ 4 انگلی ہے، کانوں سے سنی بات باطل ہے، آنکھ سے دیکھی بات حق. کا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جب اس سے یہ دنیا بنی اس وقت سے لے کے آج تک صرف ایک بار سورج کی روشنی وہاں گئی، سن لائٹ، ایک بار صرف. کہا وہ دریائے نیل ہے، جب حضرت موسیٰ نے عصا مار کر دریا کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور قوم بنی اسرائیل کو لے گئے تھے، اس وقت وہاں سورج کی روشنی گئی تھی، پہلی اور آخری بار پھر پانی مل گیا. کہا چوتھا سوال یہ کہ دنیا میں سب سے سخت چیز کون سی ہے، شدید. کہا ویسے تو سب سے سخت چیز پتھر، لیکن پتھر سے زیادہ سخت اسٹیل یا آئرن جو اس کو توڑ دیتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت آگ ہے جو اس کو جلا دیتی ہے، میلٹ پگھلا دیتی ہے، اور اس سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا، اور اس سے زیادہ سخت وہ بادل ہے جس میں پانی ہوتا، اور اس سے زیادہ سخت وہ ہوا ہے جو بادل کو لے کے اڑتی، اور اس سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے ہواؤں پہ مقرر کیا، اور اس سے زیادہ سخت وہ ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دے دے گا، اور اس سے زیادہ سخت موت رہے جو ملک الموت کو بھی آئے گی، ہم ہی نہیں مریں گے، ایک دن ملک الموت بھی مرے گا، اور موت سے زیادہ سخت اللہ کا آرڈر یا امر ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا. تو میں کہوں گا کہ اللہ کا امر جو سب سے زیادہ سخت بنا، تو جو خود اولل امر ہو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. اور آخری سوال کیا، پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سے سات ایسے جانور جاندار لائف رکھنے والے جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے, نہ باپ ہے نہ ماں ہے لیکن وہ پیدا ہوئے, کریشن ہوئے اور ان میں لائف. کہا کہ سنو سات, نمبر ایک آدم, نہ باپ ہے نہ ماں. نمبر دو حوا, نہ باپ تھے نہ ماں. نمبر تین حضرت صالح کی اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی. بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے, ہر سال عید کے موقع پر نماز عید میں آپ کو یہی واقعہ سنایا جاتا. اذن باس اشقاها فقال لهم رسول اللہ, ہر سال نماز عید میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے, والشمس وضحاها کے آخر میں. یہ حضرت صالح کی اونٹنی تھی جو پہاڑ سے پیدا ہوئی, نہ باپ نہ ماں. چوتھی چیز وہ دمبا تھا جو حضرت اسماعیل کے بدنے میں آ کے اس وقت ذبح ہوا, جب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے میں چھری رکھی تھی تو فوری طور پہ اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جو واپس جنت میں گیا, وہ بغیر باپ اور ماں کے. پانچویں چیز وہ حضرت عیسیٰ نے جو چمگادڑ بنائی تھی, چمگادڑ قرآن کے اندر انی اخلق, میں خلق کرتا ہوں, میں کریٹ کرتا ہوں, مٹی سے چمگادڑ, نہ باپ ہے نہ ماں, مٹی سے بنائی تھی, قرآن میں لفظ من الطین. چھٹی چیز فباس اللہ غرابا, جب قابیل نے حضرت حابیل اپنے بھائی کو شہید کر دیا تو قرآن میں ہے سورہ نساء میں کہ پریشان تھا میں ڈیڈ باڈی کا کیا کروں. اس وقت تک ٹولٹن جماعت میں کوئی غسل کفن کمیٹی نہیں بنی تھی نا, حضرت قابیل و حضرت حابیل و قابیل ملون کے ٹائم پر کیا کروں ڈیڈ باڈی کا, پہلی موت تھی. فباس اللہ غرابا, قرآن کہتا ہے اللہ نے کوا بھیجا, کوے نے کوے کو مارا اور اس کے بعد زمین کھود کے اپنے ساتھی کو دفن کیا. کہ یہ کوا جو بھیجا گیا یہ بغیر باپ اور ماں کے تھے. اور ساتویں چیز حضرت موسیٰ کی استی کی آسا جو اشدہا بن گیا, یہ اشدہا زندہ ہے چل رہا ہے, نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں. پر جس وقت سوالات سنے قیصر روم نے, یہ یہاں سے گئے شام, شام سے گئے روم, بے اختیار اس نے کہا خدا کی قسم یہ جواب معاویہ کے نہیں لگتے, یہ کہیں اور سے جواب لے کے آیا, اتنا تو دشمن بھی جانتا ہے. آج کیا وجہ ہے کہ دشمن سعودی عرب کی حکومت سے نہیں ڈرتا ہے, دشمن مصر کے حسنی مبارک سے نہیں ڈرتا, جارڈن کے شاہ عبداللہ سے نہیں ڈرتا, لیبیا والے کو تو ایک منٹ میں بھیڑیے سے بھیڑ بنا کے رکھ دیا, لیکن ڈرتا ہے تو سید حسن نصر اللہ سے ڈرتا ہے. وہ حسن مصطفیٰ کا نام تھا, یہ نام بھی حسن کا ہے, تو شخصیت آپ کو انہی کے غلاموں جیسی نظر آ رہی. جانتا ہے دشمن. معاویہ اپنے آپ کو جو بھی کہتا رہے لیکن جواب اس کا نہیں ہے, آیا کہیں اور سے. اب باتیں تو بہت ساری ہیں, باقی باتیں کل ہوں گی, آج صرف ایک مختصر بات. اور وہ یہ کہ جب اتنی فضیلتوں والا شہزادہ آ جایا, عید الزہرا بنی زہرا کے گھر میں خوشی. رسول کی شبیہ ہے جسمانی اعتبار سے بھی, سیرت کے اعتبار سے بھی, علم کے اعتبار سے بھی, شجاعت کے اعتبار سے بھی, اخلاق کے اعتبار سے بھی. اور اللہ نے ایک ایسی فضیلت عطا کی جو حسن سے پہلے کسی کو نہیں ملی. میں نے ایک مجلس میں پڑھا, لوگوں نے کہا کسی کو نہیں ملی علی کو, میں نے کہا یہ فضیلت تو حسن سے پہلے علی کو بھی نہیں ملی. فاطمہ کو, میں نے کہا یہ فضیلت فاطمہ کو بھی نہیں ملی. اچھا رسول اللہ کو, میں نے کہا یہ والی فضیلت تو حسن سے پہلے رسول اللہ کو بھی نہیں ملی. ایسی کون سی فضیلت؟ حسن اس دنیا کا پہلا معصوم ہے کہ جس کے باپ بھی معصوم ہے اور جس کی ماں بھی معصومہ. دیکھ داری ہے پوری دنیا کی تاریخ, اگر کسی کے باپ معصوم ہے جیسے اسماعیل نبی, ان کے بابا ابراہیم معصوم ہے, ماں معصومہ نہیں. اور اگر عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ ہے تو عیسیٰ کے باپ معصوم نہیں. رسول اللہ اور مولا علی شہزادی فاطمہ کے بزرگ بڑے قابل احترام ہیں, معصوم نہیں ہے. اس کائنات کی پہلی شخصیت حسن مصطفیٰ ہے کہ جس کا بابا علی مرتضیٰ جیسا معصوم اور جس کی ماں فاطمہ زہرا جیسی معصومہ. تو جب ایسا دنیا میں آئے گا, جنت بھی خوش, رسول بھی خوش, علی بھی خوش, فاطمہ بھی خوش, تو خوشی کا موقع تو بہترین موقع ہوتا ہے کسی سے کچھ مانگ لینے کا. خوشی کے موقع پہ تو کنجوس سے کنجوس آدمی بھی کچھ دے دیتا ہے. یہ تو رحمت للعالمین ہیں, یہ تو کائنات کے سخی ترین ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ حسن مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کا, اے اللہ کے رسول آپ کو واسطہ آپ کے گھر میں اس نواسے کے آنے کا, اے مولا کائنات آپ کو واسطہ بیٹے کی ولادت کا, اور اے شہزادی فاطمہ آپ کو واسطہ آج کی عید الزہرا کا. جتنے صاحبان ایمان دنیا بھر میں آئے اور جو آج یہاں کی محفل میں ہیں، ان سب کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بے حق حسن مصطفیٰ محفوظ فرما، بے حق حسن مصطفیٰ ہماری ساری حاجتیں پوری کر دے. خدا بندہ، بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو قید سے رہا کرتے ہیں، ہم میں سے جو گناہوں کی قید میں ہیں حسن کے واسطے سے ان کو اس قید سے رہا فرما، جو پریشانیوں کی قید میں ہیں حسن کے واسطے سے ان کو اس قید سے رہا کروا، جو بیماری کی قید میں ہیں حسن کے وسیلے سے ان کو اس قید سے رہا فرما. ہمارے بزرگوں میں اگر کوئی خدا نہ کرے عذاب میں مبتلا ہے، حسن مصطفیٰ کے وسیلے سے تمام مرحومین کو جوانان جنت کا کے سردار کا ساتھی بنا، عذاب قبر سے محفوظ کر دے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے. اور خدا بندہ حسن مصطفیٰ کی خوشی مکمل کرنے کے لیے، حسن کے وارث، حسن کے جانشین، حسن پر ہونے والے ظلم کا انتقام دینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ سب کو امام حسن مصطفیٰ کی یہ ولادت از حد مبارک. آج واقعا ہم اہل بیت کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو تحفہ اہل بیت کو بھجوائیے.